أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں اور اپنی زندگی کے ہر قدم اور ہر مرحلہ میں تقوی الہی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے منابع میں سے، جہاں سے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے زندگی کی حفاظت کے لیے، سورہ مبارکہ بقرہ آیہ 63 میں چند امور ذکر فرمائے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پہلا منبع جہاں سے تقوی حاصل ہوتا ہے اس آیہ کریمہ کے مطابق، وہ عہد و پیمان ہے، عہد و پیمان و میثاق، یہ آغاز ہے تقوی کے لیے۔ اگر انسان عہد و پیمان نہ رکھتا ہو، بلا عہد و میثاق تقوی کے لیے کوشش کرے، تو وہ فقط تقوی کی اداکاری ہو جاتی ہے، ناممکن ہے عہد کے بغیر اور میثاق کے بغیر تقوی کا حصول۔ میثاق پختہ عہد، ناشکن عہد، جو نہ توڑا جا سکے اور جس کے لیے ایسا اہتمام کیا گیا ہو کہ عہد شکنی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہوں اور ساری گنجائش عہد شکنی کی ختم کر دی گئی ہو، اس عہد کو جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو اس کی بقا اور حفاظت کے لیے، اسے میثاق کہا جاتا ہے۔ انسان اگر عہد و پیمان اللہ کے ساتھ باندھے، اسے مد نظر رکھے، اسے مراعات کرے، وفا کرے، تو اس کا نتیجہ ہے لعلکم تتقون، کہ اس وقت تم تقوی پر فائز ہو سکتے ہو۔ دوسرا مورد ہے خذو ما آتینکم بقوتن، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مقرر کیا ہے تمہارے لیے، منشور و دستور، اسے مضبوطی سے لے لو، اخذ بالقوہ، کہ یہ اہم ترین عنصر ہے حصول تقوی کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقوی ہو سکو۔ تقوی کے بغیر تمہاری زندگی اور زندگی کا کوئی حصہ، شعبہ، امر محفوظ نہیں ہے، سب خطر میں ہیں و ہلاک ہونے کے خطرے میں ہیں۔ اس خطر سے محفوظ رہ سکتے ہو تقوی کے ذریعے، اور تقوی دین الہی کو مضبوطی سے لینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو قوت عطا کی ہے، اور مختلف نوعیت کی قوت عطا کی ہے، اس قوت کا مقصد بھی ذکر فرمایا ہے۔ قوت اس لیے عطا نہیں کی ہے جہاں انسان آج اپنی قوت کا استعمال کر رہا ہے، انسان کے اندر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر گوناگون قوتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، باطنی قوتیں ہیں، ظاہری قوتیں ہیں، جسمانی قوتیں ہیں، فکری قوتیں ہیں، نظری اعتقادی قوتیں ہیں، قلبی قوت ہے، ارادی قوت ہے، اور ان سب کو انسان فرد فرد استعمال میں لا رہا ہے۔ ہر انسان اپنی قوت کو کہیں خرچ کر رہا ہے اور عموماً بے جا خرچ کر رہا ہے، اپنی توانائیوں کو بے جا مصرف کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے اور زیاں ہے، یہ قوتیں ہی اصل سرمایہ ہیں اللہ کی طرف سے انسان کو جو عطا ہوا ہے. ان قوتوں کو اگر انسان توانائیوں کو بجا استعمال کرے، درست استعمال کرے اور انہی مواقع میں اور انہی موارد میں استعمال کرے جس کے لیے عطا ہوئی ہیں، انسان بہت آسانی کے ساتھ اپنا مقصود خلقت حاصل کر سکتا ہے، مقام خلافت پر آسانی سے فائز ہو سکتا ہے، درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو کمال کے درجے تک پہنچا سکتا ہے. لیکن اس بیچ میں جو خود اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، اپنے آپ کو خسارہ و گھاٹا دیتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توانائیوں کو ضائع کرنا ہے، بے دریغ ضائع کرتا ہے. دنیا میں یقیناً کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس کا زیاں اور جس کا ضیاع انسانی توانائیوں سے زیادہ ہو رہا ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور دیگر موجودات کے لیے زمین کے اوپر فراوان نعمتیں خلق فرمائی ہیں اور وہ بھی ضائع ہو رہی ہیں. جیسے انسان پانی کی نعمت ہے ضائع کر رہا ہے، یا خوراک کی نعمت ہے انسان ضائع کر رہا ہے، اور آسودگیاں اللہ نے دی ہیں اور انہیں بے دریغ استعمال کر کے نقصان پہنچا رہا ہے، تلف کر رہا ہے. لیکن ان سے کہیں زیادہ انسان اپنی توانائیوں کا نقصان کر رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان جو کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی توانائیوں کا نقصان ہے. ان میں سے اکثر و بیشتر کو شناخت ہی نہیں کرتا، تشخیص نہیں دیتا، پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ توانائی اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور کسی مقصد کے لیے عطا کی ہے، کسی ہدف کے لیے عطا کی ہے، کسی خاص امر کے لیے، مہم کے لیے عطا کی ہے. اور جنہیں پہچان لیتا ہے انہیں بے جا مصرف کرتا ہے یا انہیں زنگ آلود کر کے نابود کر دیتا ہے، انہیں خراب کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں ہی ان صلاحیتوں کو اور ان توانائیوں کو کھو بیٹھتا ہے. یہ ایک خود مستقل انسان کے لیے یا شناخت انسان میں اہم باس ہے، انسانی توانائیاں اور انسانی قوتیں جو خدا نے اسے عطا کی ہیں. ان قوتوں کا اللہ نے دے کر ساتھ مقصود بھی ذکر کیا ہے کہ کیوں دی ہیں. یہ ان کاموں کے لیے دی ہیں جو بغیر قوت کے انجام نہیں پا سکتے، ان امور کے لیے یہ قوت اللہ نے عطا کی ہے. اور بالعموم قوت کا اصلی مصرف اور استعمال انسان کا تکامل ہے، اپنی ارتقاء اور تکامل کے لیے یہ قوت چاہیے. جو خلقت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ تکامل پر موقوف ہے اور منحصر ہے. اسے اللہ نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے، بنایا ہے کہ انسان کو ناقص پیدا کیا ہے اور اسے درجۂ اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے اس کی جہت کمال کی طرف منسوب کر دی ہے، معین کی ہے. اور یہ تکامل دشوار ہے بہت انسان کے لیے، بغیر قوت کے یہ سفر انسان طے نہیں کر سکتا. دوسرا مصرف اور دوسرا استعمال کا مورد، موقع جہاں انسان نے اپنی توانائیاں صرف کرنی ہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے ہیں. تکامل کے بعد دوسرا مصرف حفاظت ہے. انسان کو جو خطرات، آفات درپیش ہیں، جو عداوتیں انسان کو درپیش ہیں، ان سب کے مقابلے کے لیے، ان سب میں اپنے تحفظ کے لیے انسان کو قوت کی اور توانائی کی ضرورت ہے, اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ یہ توانائی حاصل کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنی ہو سکتا ہے, جتنی مقدور ہے, جتنی تمہاری استطاعت و طاقت میں ہے قوت حاصل کرنا, وہ آپ مہیا کریں, آمادہ کریں, تیار کریں. کس کے لیے؟ دشمنوں کے لیے, ان عدو و اعدا کے لیے جو تمہارے خاتمے کے, تمہارے نابودی کے درپے ہیں, تمہاری وجود کے, تمہاری قوم کے, اور تمہارے دین کے, تمہارے نظام کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان سے مقابلے کے لیے تم یہ قوتیں اپنی فراہم کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہ قوت فراہم کرو, اگر نہیں ہے تو حاصل کرو, لازم ہے و واجب ہے, امر ہے. وَأَعِدُّوا, امر ہے, واجب ہے, یہ مل کر تم یہ طاقت حاصل کرو. تم وہ قوتیں جو انسان اپنی مدافعت کے لیے, حفاظت کے لیے استعمال میں لائے, ان قوتوں میں ایک مورد و مصرف اس کا تقوی کا حصول ہے. تقوی کے اس, چونکہ تقوی بھی حفاظتی تدبیر ہی کا نام ہے, اور یہ حفاظتی تدبیر انسان کو ہاتھ آتی ہے, میسر آتی ہے جب انسان قوت کا استعمال کرے. اور یہ حفاظتی تدبیر قرآن کریم کے فرمان کے مطابق زیادہ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے, چونکہ اتخاذ بالقوہ, اخذ بالقوہ جسمانی حالت یا جسمانی عمل نہیں ہے, یہ قلبی, ذہنی اور نظری اعتقادی امر ہے. دین خدا کو لینا, تھامنا, عکس کرنا, اپنانا, یہ ایک علیحدہ قوت ہے جو اللہ نے دی ہے, اور اس کا اپنا استعمال بھی خدا نے بیان فرمایا ہے. جس طرح یہ ساری قوتیں مل کر جو دشمن سے, عدو سے مقابلے کے لیے ہیں, جو تقویٰ کے حصول کے لیے ہیں, یہ ساری قوتیں, توانائیاں مل کر انسان کے تکامل کے لیے زینہ ہیں. یہ ایک سیڑھی ہے جہاں سے انسان اپنے کمال تک پہنچتا ہے, ان درجات کو طے کرتا ہے, ان قوتوں کی زینے سے جاتا ہے اوپر. ان میں سے کچھ انسان کے فہم سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ انسان کے رد عمل سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ توانائیوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے, کچھ توانائیوں کا تعلق انسان کے قلوب سے ہے اور باطن سے, روح سے ہے, کچھ توانائی کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے, کچھ توانائیاں اجتماعی ہیں, قومی اور باہمی توانائیاں ہیں. یہ ساری انسان کے تکامل کے لیے ایک زینہ ہے, لیکن یہی جو سب تکامل کے لیے ہیں, ان میں سے آگے ان کی طبقہ بندی کی گئی ہے. ان طبقہ بندیوں میں ایک نوع یا سنخ یا حصہ ان توانائیوں کا مربوط ہے انسان کی حفاظت سے, اور ایک حصہ مربوط ہے انسان کے تقویٰ سے, حفاظتی تدبیر کے لیے آمادگی سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ خذو, جس طرح وہاں پر ہے اعدو, آمادہ کرو, تیار کرو, مہیا کرو, فراہم کرو اپنے لیے وہ ساری طاقت جتنی کر سکتے ہو تاکہ دشمن کو روک سکو تم. اور یہاں پر ہے خذو ما آتیناکم بقوۃن, جتنی قوت ہے, طاقت ہے, اس سب کو بروئے کار لے کر اخذ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. قوت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, قوت کے لفظ کا, وہ طاقت جس کے ذریعے سے انسان کچھ انجام دیتا ہے, فعل اس سے سرزد ہوتا ہے, فاعلیت کے لیے قوت چاہیے. اور ایک قوت انسان کو فاعلیت کے لیے نہیں چاہیے بلکہ قابلیت کے لیے چاہیے, کچھ لینے کے لیے, دریافت کرنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے. اگر انسان کچھ پڑھائے کسی کو تو قوت چاہیے, اس قوت توانائی کے ذریعے سے پڑھا سکتا ہے, کسی کو علم دے سکتا ہے. اور جس طرح علم دینے کے لیے, تعلیم کے لیے قوت کی ضرورت ہے, اسی طرح تعلیم لینے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہے. وہ شخص جو تعلیم دینے پر مامور ہے, معلم, وہ بھی توانائی رکھتا ہو, معلمیت کی توانائی رکھتا ہو, اور جو مامور ہے علم لینے پر, اس کے اندر علم لینے کی توانائی موجود ہو. اگر دونوں میں سے ایک بھی فاقد ہو اپنے خاص نوعیت کی توانائی کو, نہ یہ علم دے سکتا ہے اور نہ دوسرا علم اس سے لے سکتا ہے. جیسے مادی امور ہیں کہ آپ کسی کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بھاری چیز ہے, اس بھاری چیز کو اٹھا کے دوسرے تک پہنچانے کے لیے جسمانی توانائی کی ضرورت ہے, اسی بھاری چیز کو دوسرے کے لیے دریافت کرنا اور اسے لے لینا, اس کے لیے بھی اتنی ہی توانائی کی ضرورت ہے. سکل, سنگین چیزیں, بھاری چیزیں اٹھا کے کسی کو دینا, اس تک پہنچانا بھی توانائی مانگتا ہے, اور بھاری چیزیں کسی سے لینا اور لے کر اسے سنبھالنا, اپنے حصار و حفاظت میں لے کر آنا بھی توانائی طلب کرتا ہے. ضعیف اور کمزور نہ کچھ دینے کے قابل ہوتے ہیں نہ کچھ لینے کے قابل ہوتے ہیں, اور جب نہ دے سکیں اور نہ لے سکیں تو ان کا انجام ہلاکت ہے, ان کا انجام موت ہے, ان کا انجام خاتمہ ہے, ان کا انجام ذلت ہے. اب یہ قوت جو انسان کے لیے تقوی کے حصول کا سبب بنتی ہے, یہ مشخص و معین کر دی گئی ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ نے آپ کے لیے فراہم کیا ہے, اس کو آپ مضبوطی سے لے لو. اور مقصود اس سے ہدایت کا نظام جو اللہ نے دیا ہے, اور جو نہیں لے سکے, اللہ نے دیا اور مضبوطی کے ساتھ دیا ہے. اللہ کی ذات خود ذی قوت متین, اللہ کی ذات قوی و عزیز, خدا صاحب قوت ہے, توانائی ہے, قدرت ہے اللہ کی کوئی بھی فعل انجام دینے پر. دین بنانے کی بھی قوت ہے, مکمل جامع نظام حیات انسان کے لیے, اور اس کو انسان تک پہنچانے کے لیے, ابلاغ کے لیے بھی اللہ کی قوت و توانائی ہے. اس قوت کا استعمال عمل میں آیا ہے, اول دین کی تدوین, دین کی تشکیل, اور دین کا نزول, انبیاء کی بعثت اور آسمانی کتابیں, یہ استعمال ہے قوت خدا کا لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے. جن ہستیوں کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ابلاغ کیا ہے, انبیاء کرام, وہ بھی بھرپور قوت رکھتے ہیں اللہ سے دین لینے کی بھی, اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی قوت تبلیغ و ابلاغ و تبیین و قوت تعلیم بھرپور رکھتے ہیں, بغیر کسی ضعف کے اور کمزوری کے, اور انہوں نے اسی قوت کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے. لیکن مخاطبین نے, لوگوں نے, عوام نے اس قوت کے ساتھ دین لیا نہیں ہے جس قوت کے ساتھ اللہ نے دین بنایا ہے اور دین پہنچایا ہے, اور جس قوت کے ساتھ انبیاء نے اللہ سے دین اخذ کیا ہے اور اخذ کر کے ہمیں پہنچایا ہے. ہم نے اس قوت کے ساتھ نہیں لیا, ہم نے ذرا برابر بھی اس میں قوت استعمال نہیں کی دین کے متعلق, چونکہ اپنی قوت ہم دیگر دین سے ہٹ کر استعمال کر رہے ہیں. مثلا اس وقت بھی اخذ کی قوت, عقل کی قوت یعنی عقلی فعالیت, قوت فکری, ذہنی, قلبی جو قوت ہے, طاقت ہے انسانوں کو, قوت فہم خدا نے دی ہے, یہ قوت فہم انسان استعمال کر رہا ہے، بھرپور استعمال کر رہا ہے، لیکن جو خدا نے اس کے لیے فراہم کیا ہے اس میں نہیں کر رہا، خود سے اس نے اس کے متبادل چیزیں فراہم کر لی ہیں اور ان کے حصول کے لیے اپنی قوت فراوان استعمال کر رہا ہے، اپنی ذہن استعمال کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی آج دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، کوئی اچھائی بھی نظر آتی ہے یا برائی نظر آتی ہے، اچھا نظام یا برا نظام، کہیں ظلم و ستم نظر آتا ہے یا کہیں عدالت نظر آتی ہے، یہ قوت و توانائی کا نتیجہ ہے۔ مثلا اگر کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاسد حکومت ہے اور آل سعود جیسے ظالمین ہیں، تو یہ انہیں ایسے مفت میں حاصل نہیں ہو گیا، کسی خیرات میں حکومت نہیں دے دی گئی ان کو، بلکہ قوت کا استعمال کیا ہے انہوں نے، طاقت کا استعمال کیا ہے، لیکن یہ طاقت کا استعمال اس میدان میں نہیں کیا جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، جو ان کے نفس نے ان کے لیے مقرر کیا، یا ان کی خواہش نے، ان کی ہوا و ہوس نے، ان کی اقتدار پسندی نے، یا شیاطین نے ان کے لیے جو کچھ مقرر کیا اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کے لیے جتنے میدان کھولتا ہے وہ سب توانائی طلب کرتے ہیں، یوں نہیں ہے کہ ان میں کوئی توانائی نہیں لگتی، جتنے بھی شیطانی اعمال ہیں وہ محدود ہوں یا بہت عالمی سطح کے شیطانی کام ہوں، سب میں طاقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ جتنے شیطانی منصوبے رکھتا ہے دنیا کو تسخیر کرنے کے اور دنیا کو لوٹنے کے، گمراہ کرنے کے، اس پر غیر معمولی طاقت استعمال ہوتی ہے اس کی، لیکن یہی طاقت اگر ان کاموں کے لیے استعمال ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ آپ جو خدا نے فراہم کیا اس کے حصول کے لیے بھی یہی طاقت استعمال کرو۔ مثلا شیطان نے ایک نظام انسان کے لیے مقرر کیا ہے، مستکبرین نے، فرعونوں نے، طاغوتوں نے ایک نظام انسان کے لیے بنایا ہے، آمریت کا نظام کہہ لیں یا جو بھی اس کی شکلیں ہوں، اللہ کی الوہیت کے مقابلے میں، الوہیت بشر، حاکمیت انسان، حاکمیت شیاطین کا ایک نظام انسانوں نے خود بنا لیا ہے۔ اس نظام کی برپائی کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، مثلا ایک عالمی حکومت یا مقامی حکومت یا علاقائی حکومت ناحق قائم کرنے کے لیے بھرپور طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت وہ فراہم کرتے ہیں۔ چہ بسا ایک بالکل ہی ضعیف و ناتوان طبقہ طاقت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ طاقت اکٹھی کر لیتا ہے، اور اکٹھی کر کے اس مطلوبہ شیطانی عمل پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ جتنے تاریخ میں گزرے ہیں اس طرح کے فرعون ظالمین، وہ سب پیدائشی طور پر تو اتنے طاقتور نہیں تھے، ان میں سے بہت سارے بہت کمزور تھے، ضعیف تھے، منتشر تھے اور نظر انداز شدہ تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی، کسی نقطے سے آغاز کیا، کہیں سے حادثاتی طور پر یا ارادی طور پر انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے طاقت حاصل کرنی ہے، اور حاصل کر لی انہوں نے آخر کار۔ اس کے لیے تگ و دو کی، کوشش کی، سال ہا سال اس کے لیے سختیاں جھیلیں، پھر اس کے بعد وہ نظام انہیں میسر آ گیا ہے۔ مثلا ہم اسلام کی تاریخ میں ہی اگر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، امت قائم کی، اسی امت کے اندر ایک وہ چیز تھی جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ما آتیناکم، جو ہم نے دیا ہے تمہیں، ایک وہ ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں جو جاہلیت کا نظام ہے، ایک اللہ کا دیا ہوا ہے ما آتیناکم، اور دوسرا ما آتاکم الجاہلیہ، جو جاہلیت نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ دونوں سامنے ہیں اور دونوں کے طرفدار موجود ہیں. جو کچھ اللہ نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ما آتیناکم, یہ ہم نے دیا ہے تمہارے لیے, اس کو کیا کرو, خذو, یہ تم لے لو, تھام لو, لیکن بقوت, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ اس کو لے لو. اور ایک اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظام ہے. امامت کا نظام یعنی اللہ کی حاکمیت, جاہلیت کا نظام غیر اللہ کی حاکمیت, غیر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے, بنو امیہ کی حاکمیت بننے کے لیے. بنو امیہ کو یہ گھر بیٹھے ہوئے کسی منتر کے نتیجے میں تو نہیں مل گیا اقتدار, اس کے لیے بنو امیہ نے پوری کوشش کی, طاقت استعمال کی اور سال ہا سال پیگیر رہے اس کے پیچھے, پھر جا کر اسی امت کے اوپر اپنا اقتدار قائم کر لیا. جو کچھ اللہ نے دیا تھا اور اسے مضبوطی سے لینا تھا, اسے مضبوطی سے تھامنا تھا, یہاں یہ گروہ سست پڑ گیا, انہوں نے ہتھیار پھینک دیے, انہوں نے توانائی ذرا برابر صرف نہیں کی. اور پھر پوری تاریخ میں یہ قوت ما آتا اللہ کے لیے صرف نہیں کی, آج بھی نہیں کی. مثلا آپ اپنے ملک میں دیکھیے, آپ کے ملک میں پوری قوم بھرپور توانائی استعمال کرتی ہے, پیسے کا استعمال, ثروت کا استعمال, تعلقات کا استعمال, قومیت کا استعمال, نفوس کا استعمال, اذہان کا استعمال, ہر طرح کی توانائی استعمال میں لاتے ہیں ایک پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے. شیعہ و سنی سب مل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں. یہ ما آتاکم الشیاطین ہیں, شیاطین جو کچھ تمہارے لیے لائے ہیں اس کے حصول کے لیے پوری ملت تن من دھن سے ساری طاقت بروئے کار لا کر میدان میں آ جاتی ہے, اور جو دوسروں کی نسبت زیادہ طاقت لاتا ہے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. اب جو ما آتیناکم جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس کے لیے کتنی قوت استعمال کرتے ہیں. ابھی 2018 میں کتنی قوت استعمال کی مسلمانوں نے امامت کے لیے, شیعوں نے کتنی قوت استعمال کی. سوائے رونے کے, جذبات کے, رسومات کے, کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ طاقت اس کو روکنے کے لیے استعمال کی ہے. اگر کہیں کسی کے پاس قوت بیان ہے تو اس نے یہ بیان امامت کے مقابلے کے لیے استعمال کیا ہے. اگر کسی کی قوت قلم ہے, اس نے یہ قلم امامت کے مقابلے کے لیے استعمال کیا, طاغوت کی تقویت کے لیے استعمال کیا ہے. امامت ما آتیناکم کے مصادیق میں سے ہے. ما آتاکم اللہ, جو اللہ نے دیا ہے یہ وہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامنا تھا, بہت قوت توانائی چاہیے تھی اس کو باقی رکھنے کے لیے, لیکن اس کے لیے ذرا برابر ایک ذرہ قوت استعمال نہیں کی کسی نے, اور اس کو روکنے کے لیے بھرپور قوت استعمال کی ہے, اس کو معطل رکھنے کے لیے بھرپور قوت استعمال کی ہے. آپ تمام دین کے بنیادی ارکان میں دیکھیں کہ ہم نے دین خدا کو لینے, دین خدا کو قائم کرنے, دین خدا کو برپا کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کا کتنا استعمال کیا ہے. دیندار سوچیں, متدینین سوچیں, کتنا استعمال کیا ہے, اپنی مالی طاقت کتنی دین کی راہ میں استعمال کی ہے, اپنی جانی طاقت کتنی دین کی راہ میں استعمال کی ہے, اپنی مہارتوں کی طاقت کتنی دین کی راہ میں استعمال کی ہے, اپنی علمی طاقت کتنی دین کی راہ میں استعمال کی ہے, اپنی قومی طاقت کتنی دین کی راہ میں استعمال کی ہے. ایسے متدینین مومنین کی کمی نہیں ہے جنہوں نے ایک لمحہ بھی دین کے لیے استعمال نہیں کیا، ایک روپیہ بھی دین کے لیے استعمال نہیں کیا، ایک معمولی سا قدم بھی دین کے لیے اٹھایا نہیں ہے، لیکن ہیں مسلمان، ہیں مومن، ہیں بہت مغرور کہ ہم دین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طاقت کے بغیر برپا ہی نہیں ہوتی، قوت کے بغیر قائم ہی نہیں ہوتی، دین بغیر قوت کے قائم نہیں ہوتا. پہلا مرحلہ دین کے مراحل ہیں، اسی مطلب کی تشریح بہت گہرائی میں ہے اور طویل ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس ایک مختصر سے مطلب کو کھولے انسان اگر، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے طاقت کے ساتھ اخذ کرو، اسے لو، تھامو اس کو، پکڑو اس کو. اخذ خاص عربی اصطلاح ہے، اخذ ہر لینے کو نہیں کہتے، جس طرح قرآن کریم کے دیگر آیات کے اندر بھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا عنہ، جو کچھ رسول لائے ہیں وہ لے لو تم، خذو، اخذ کرو وہ، اور جس سے رسول نے روکا ہے رک جاؤ اس سے، وہیں پر اجتناب کرو، تھم جاؤ وہاں پر، آگے نہ بڑھو جہاں سے رسول اللہ نے روک دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، منع کر دیا ہے، رک جاؤ وہاں پر. اخذ خود لفظ اخذ میں یہ معنی ماخوذ ہے، یہ صفت اس کے لغوی معنی کے اندر موجود ہے. اخذ میں اخذ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جسے انسان اہتمام کے ساتھ تھامے اور مضبوطی کے ساتھ تھامے، اس طرح سے تھامے کہ انسان کے ہاتھ سے نکل نہ سکے. یہ خصوصیات لغتاً اخذ کے مفہوم کے اندر شامل ہیں، عربی لفظ میں داخل ہیں. ہمیں دو، چونکہ دین کی زبان عربی ہے، دین اور عربیت میں فرق ہے، عربی دین نہیں ہے، عربی ایک زبان ہے، لیکن دین کے معارف، دین کے اصول، دین کے مطالب اس زبان میں بیان کیے گئے ہیں. اصل زبان دین کی عربی ہے. اب ہمیں دو چیزیں سمجھنا ہوتی ہیں، ایک زبان دین کی جو جس میں جس قالب کے اندر دین پیش ہو رہا ہے، اور دوسرا خود خصوصیات دین کی. ہر معنی کے اندر دو خصوصیات تلاش کرنی ہیں، ایک زبان کی خصوصیات، اس لغت کی خصوصیات جسے دین نے چنا ہے کہ اس لغت کے ذریعے سے یہ مطلب بیان کیا جائے، اور دوسرا خود دین نے جو خصوصیات معنی کے اندر رکھی ہیں. لہذا دو چیزیں باہم دخیل ہوتی ہیں، لغت کی خصوصیات اور دین کی خصوصیات جو معنی کے اندر موجود ہیں. اخذ بقوۃ، اخذ ہے ہی اہتمام کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھام لینا اس طرح سے کہ اگر کوئی انسان سے لینا چاہے تو لے نہ سکے، چھین نہ سکے، انسان کے ہاتھ سے نکل نہ سکے وہ چیز، اس کو لغت عرب میں اخذ کہتے ہیں. اس کے علاوہ الفاظ ہیں دیگر انداز سے کوئی چیز لینے کے، ان کے لیے لفظ اخذ استعمال نہیں ہوتا. اخذ خصوصیت کے ساتھ اس کام کے لیے ہوتے ہیں، مثلا جیسے آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے، آپ پیسے لے لیتے ہیں، یہ پیسے آپ اس طرح سے لیتے ہیں کہ اب کوئی آپ کے ہاتھ سے لے نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، اس اہتمام کے ساتھ آپ لیتے ہیں اور اس کو جیب میں ڈالتے ہیں، اس کو بٹوے میں ڈالتے ہیں، اس کو کسی تالے میں رکھتے ہیں آپ. یہ اخذ کے مفہوم میں شامل ہے. اگر آپ کوئی پیسہ لائے آپ کہیں یہاں رکھ دیں ادھر، وہ رکھ کے چلا جائے، تو وہ یہاں نہیں کہتے عربی زبان میں اس کو عکس نہیں کہتے، آپ نے لیا ہی نہیں یہ پیسہ، وہ آیا ہے یہاں پیسہ رکھ کے دھر کے چلا گیا ہے، آپ نے عکس نہیں کیا. عکس کے اندر مفہوم شامل ہے جیسے قبض کے مترادف ہے، جس طرح کسی چیز کو پورے طور پر اپنے حصار میں لے لینا، دوسرے سے اس کا اختیار لے لینا، اپنے حصار کے اندر لے لینا، اپنے اختیار میں کسی چیز کو لے لینا، یہ عربی زبان میں قبض کہلاتا ہے. جیسے قبض روح کہتے ہیں ہم کہ ملک الموت قبض روح کرتا ہے. قبض روح کا مطلب یعنی روح کو آپ کے تن سے بالکل علیحدہ کر لیتا ہے، اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، ایسے اس کو جکڑ لیتا ہے کہ اب یہ روح کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ختم کر دیتا ہے سارا تعلق، اس کو قبض کہتے ہیں. یہی معنی عکس میں بھی ہے. عکس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے لے لیں کہ اب اس کا تعلق دوسری چیزوں سے ختم ہو جائے، تھام لیں، جیسے رسی ہے آپ اس کو تھام لیں، عکس کریں. عکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسی لے لی، اس طرح سے لے لی کہ دوسرے سے اس کو جدا کر دیا، اب کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس ہے. یہ آپ دین خدا کو عکس کریں. ما آتیناکم، یہ ہدایت، یہ دین، یہ منشور، یہ نظام، یہ آپ عکس کریں. پہلا مرحلہ اس کا عکس کا، یعنی اہتمام کے ساتھ لیں اور قوت کے ساتھ لیں، اس پر تاکید ہے، اخذ بالقوا کریں. پہلا مرحلہ اس کا فہم کا ہے. دین ہاتھوں سے نہیں لیا جاتا، ذہن سے لیا جاتا ہے، قلوب سے لیا جاتا ہے. دین دل پہ پیش ہوتا ہے، ذہن پہ پیش ہوتا ہے، روح پہ پیش ہوتا ہے. کھانا انسان کے ہاتھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، کھانا انسان کے پیٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے، منہ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو منہ سے لینا ہوتا ہے. دین منہ سے نہیں لے سکتے آپ، نہ ہاتھوں سے لینے کی چیز ہے. ہاتھوں سے لینے کی چیز ہے کہ ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کو تھام لیں، لیکن دین آپ نے اپنی قوت فہم سے اس کو عکس کرنا ہے. مثلا جب ہم ہاتھ سے کسی چیز کو عکس کرتے ہیں، اسی ہاتھ میں کوئی چیز پہلے آپ نے پکڑی ہوئی ہو، مثلا آپ کے ہاتھ میں چند کتابیں پہلے سے ہیں، ایک اور چیز کوئی تھمانا چاہتا ہے آپ کو، آپ عکس نہیں کر سکتے اس ہاتھ سے جس ہاتھ میں پہلے کچھ پکڑا ہوا ہے آپ نے. یہ ہاتھ عکس کرنے کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ پہلے مصروف ہے، مشغول ہے، اس کی طاقت توانائی ہاتھ کی کسی اور چیز نے گھیری ہوئی ہے، کسی اور چیز نے اس کو استعمال کر لیا ہے. جو چیز آپ تھمانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ میں فراغت نہیں ہے، فارغ نہیں ہے ہاتھ. بس دیتے ہوئے بھی عکس کا عمل ناممکن ہے، چونکہ ہاتھ پہلے سے مشغول ہے. وہ ہاتھ لے سکتا ہے جو سالم ہو، صحیح ہو، توانا ہو اور خالی بھی ہو، تاکہ وہ چیز جب اس کے ہاتھ میں ڈالیں آپ تو وہ اسے مضبوطی سے لے لیں. اسی طرح جب اللہ کی طرف سے دین پیش کیا گیا ہے، یہ دین آپ کے قلوب پہ پیش کیا گیا ہے، آپ کی ارواح پہ پیش کیا گیا ہے، آپ کے نفوس پہ پیش کیا گیا ہے، اور آپ کے اذہان اور قوت فہم میں پیش کیا گیا ہے، اس قوت سے آپ نے دین لینا ہے. تو اگر یہ قوت فہم پہلے سے مشغول ہے، اس کے اندر پہلے سے کچرا پڑا ہوا ہے، یہ پہلے سے کسی اور چیز کے اخذ میں پہلے سے مصروف ہے، مشغول ہے، تو آپ جتنا بھی دین پیش کریں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا ذہن پہلے سے کسی چیز نے مصروف کیا ہوا ہے، مشغول کیا ہوا ہے، ابھی ہے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے سب میری بات نہیں سن رہے، کسی کو کوے نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو چڑیا نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو کیمرے نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو ستون نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو مکھی نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو مچھر نے مشغول کیا ہوا ہے، کسی کو کسی نقش و نگار نے مشغول کیا ہوا ہے. آپ ناممکن ہے، مشغول ذہن سے کوئی چیز لینا ناممکن ہے، جیسے مشغول ہاتھ سے کچھ نہیں لے سکتے آپ، کچھ بھی نہیں لے سکتے، پہلے سے آتما مشغول ہے، آپ وہ چیز ہاتھ سے رکھتے ہیں پھر جو دے رہا ہے وہ لیتے ہیں. آپ جو مزدوروں کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے، اگر اینٹ ایک مزدور کے ہاتھ میں پہلے سے ایک اینٹ ہے، اس کو دوسری اینٹ دیں وہ نہیں لے سکتا جب تک پہلی اینٹ نہ رکھ دے یا آگے منتقل نہ کر دے. ذہن ہاتھ سے بھی زیادہ حساس ہے. ذہن کو اگر پہلے سے کسی نے مشغول کیا ہوا ہے، مصروف کیا ہوا ہے، پھر کوئی بھی دے، اللہ کی طرف سے وحی آئے خدا دے تو بھی انسان نہیں لے رہا، نبی کوئی دے تو بھی انسان نہیں لے رہا. حضرت نوح نے 950 سال دین خدا دیا، لوگوں کو دیا، ایک نے بھی نہیں لیا. جو بہت مصروف قوم تھی، وہ فارغ لوگ نہیں تھے، مشغول تھے. حضرت لوط نے لوگوں کو دین دیا، کسی نے بھی نہیں لیا چونکہ مشغول لوگ تھے، شہوتوں میں مصروف لوگ تھے. جو اذہان، دماغ، روحیں، نفوس، قلوب شہوتوں میں مصروف ہوں، کیسے لے سکتے ہیں وہ مصروفیت کی حالت میں؟ اذہان فارغ ہوں، آسودہ ہوں، تو اس صورت میں ان کے لیے کچھ لینا ممکن ہے یا ان کے لیے کچھ سمجھنا ممکن ہے. یہ دین لینے کے لیے آمادگی ہے، تیاری ہے کہ دین لینے کے لیے انسان کو اپنے اذہان کو پہلے صاف رکھنا چاہیے، پاک رکھنا چاہیے، جسے قرآن کریم نے تزکیہ کہا ہے. تزکیہ دین لینے کے لیے ذہن کی تیاری کا نام ہے. تعلیم دین دینا ہے، تزکیہ اس کے لیے تطہیر ذہن کی آمادگی کا نام ہے، چونکہ ذہن کے اوپر یلغار ہے آفات کی اور بہت سارے امور کی، ہر طرف سے ہر آدمی ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ پھینک رہا ہے. جیسا پہلے مثال دی تھی کہ ہمارے اذہان، خصوصاً یہ نسل حاضر اور آئندہ نسل کے اذہان، خالی پلاٹ کی طرح ہیں، خالی جگہ، محلوں کے اندر کچھ جگہ ہوتی ہے نا، مکان بنانے کے لیے لوگ خرید لیتے ہیں لیکن مکان بنایا نہیں ہے، گھر بنایا نہیں ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں، یا یہ بیرون ملک ہیں، یا ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے، یا انہوں نے گھر بنانا ہی نہیں ہے، اسے بیچنا ہے. گھروں میں، محلوں میں کچھ خالی پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، زمین کے ٹکڑے خالی پڑے ہوتے ہیں. یہ خالی، ہم ان کو کیوں کہتے ہیں خالی؟ کہنا غلط ہے، یہ خالی نہیں ہوتے. خالی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان پہ گھر بنا ہوا نہیں ہے، ورنہ یہ خالی نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے اندر کچرا ہے اور طرح طرح کا کچرا ہے. پورے محلے کا گند، گندگی، غلاظت ان پلاٹوں کے اندر ہوتی ہے، جو مالکین نے آباد نہ کیے ہوئے. جہاں گھر بنا لیا ہو وہ پلاٹ اتنا آلودہ نہیں ہے جتنا یہ خالی پلاٹ آلودہ ہے. یہی حالت ہے جوانوں، نوجوانوں کی نسل کی، کہ ان کے اذہان اس خالی پلاٹ کی طرح ہیں. خالی پلاٹ میں ہر آدمی اپنے گھر کا کوڑا آ کے ڈال دیتا ہے، ہر آدمی آ کے اپنا کچرا اس خالی پلاٹ کے اندر پھینک کے چلا جاتا ہے. نجاستیں، غلاظتیں، بدبو، تعفن، لجن، سنڈاس، ہر چیز اس میں ڈالتا جاتا ہے. کوئی گھر میں چیز فاسد ہوئی، خراب ہوئی، متنفر ہوئے، اٹھا کے جو فلاں کے پلاٹ میں ڈالو. یہ حالت اس نسل کے ساتھ ہو رہی ہے. میڈیا کچرا سارا اپنا ڈال رہا ہے، اداکار اپنا کچرا ڈال رہے ہیں، سرمایہ دار اپنا کچرا ڈال رہے ہیں، گمراہ لوگ اپنا کچرا ڈال رہے ہیں، منحرف اپنا کچرا ڈال رہے ہیں، مذہبی منحرف اپنا کچرا ڈال رہے ہیں، ثقافتی، تہذیبی کچرا ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس ذہن کو کہنا کہ خذو ما آتیناکم بقوت، اس پلاٹ میں کہنا کہ خوبصورت بنگلہ ہو یا پودا لگے یہاں پر، یہ کیسے اگے گا یہاں اس کچرے میں؟ تطہیر کی ضرورت ہے، اس کو تزکیہ کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مبلغ منصوب فرمائے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ انہوں نے کرنا کیا ہے, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تزکیہ کرنا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت دینی ہے, کہ بغیر اس تزکیے کے یہ کچرا جو پورے محلے نے ڈالا, رشتہ داروں نے ڈالا, گھر والوں نے ڈالا, آبا و اجداد نے ڈالا, تاریخ نے ڈالا, رسومات نے ڈالا, یہ کچرا آیا ہے ابھی دین خدا لینے کے لیے, کچرے سے بھرا ہوا پلاٹ, تو اس کو پہلے دھونے کی ضرورت ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے. صاف ہوگا پھر یہ دیو چوب بیرون روت فرشتے دار آیا تھا. گند نکلتا ہے تو خوشبو آتی ہے, گند کے اندر خوشبو ڈالتے جائیں وہ اور زیادہ گند ہوتا جاتا ہے, بلکہ خوشبو بھی گندی ہوتی جاتی ہے. عموماً لوگ تزکیہ کیے بغیر جہاں خوشبو کرتے ہیں, دیکھا ہوگا یہ, آپ نے یہ عمل ممکن ہے انجام بھی دیا ہو یا دیکھا ہوگا کسی جگہ, خود نہیں کیا تو کسی اور کو کرتے دیکھا ہوگا, کہ کسی جگہ اگر گندگی یا بدبو آ رہی ہے تو بدبو یا گندگی نہیں اٹھاتے, اگربتی جلا دیتے ہیں وہاں پر, گندگی کو روکنے کے لیے اگربتی جلا دیتے ہیں. اب یہ بدبو بہت ہی منفرد ہو جاتی ہے, جو گندگی بھی ہے اور اس میں اگربتی بھی شامل ہے, اگربتی اور گندگی کی بدبو مل کے ایک نئی نو گندگی کی تشکیل دیتے ہیں, وہ کبھی چڑھ جاتی ہے انسان کے دماغ میں. اکثر لوگ تزکیہ نہیں کرتے, اگربتی جلا دیتے ہیں. مثلاً اگر طلاب آئے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ ظاہر ہے کہ اپنے معاشرے سے آئے ہیں, اپنے محلے سے آئے ہیں, اسی ماحول سے, معمول کے ماحول سے آئے ہیں, انہیں تزکیہ کی ضرورت ہے. لیکن اگر استادوں میں حوصلہ نہ ہو, مربیوں میں حوصلہ نہ ہو, وہ تزکیہ کے بجائے اگربتیاں جلانا شروع کر دیں, حدیثیں رٹانا شروع کر دیں, ترانے سکھانا شروع کر دیں, یہ اسی گندگی میں اگربتیاں جلا رہے ہیں. اب اس کو 10 گانے یاد ہیں, ساتھ ایک مذہبی نوحہ بھی یاد ہے, یہ اگربتی ہے ڈھیر کے اندر. اس کو تزکیہ کی ضرورت ہے, تطہیر کی ضرورت ہے. تطہیر کے بعد اس کے اندر یہ خوشبو آئے گی. آج ہمیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, آگے بھی بڑھتے جاتے ہیں, بلکہ فارغ و تحصیل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اگربتیاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. مدرسوں میں, حوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو جاتے ہیں, فارغ و تحصیل ہو کے آ جاتے ہیں چند سال کے بعد, اور اگربتیاں جلا کے آ جاتے ہیں, یہ کتابیں جتنی پڑھی ہیں, نصیحتیں سنی ہیں, یہ اگربتیاں ہیں. ڈھیر وہیں پڑا ہوا ہے, ڈھیر کو کسی نے نہیں چھیڑا, بس آ رہا آدمی آیا, اس کو بدبو آئی, اس نے ایک اگربتی جلا دی, ایک نصیحت اور کر کے چلا گیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تطہیر کی ضرورت ہے, تزکیہ کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا وہ علامہ اقبال کا آزادی کا پہلا مرحلہ, گفت رومی ہار بنا کے آبادان کنند ہے بدان, کہ اول آن را اول آن ویران کنند, کیسے تھا دوسرا مصرع. رومی نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ملبہ, جو کھنڈر ہر بنائے کوہنے کے آبادان کنند, گفت رومی ہر بنائے کوہنے کے آبادان کنند, علامہ اقبال کا کلام ہے کہ رومی نے یہ درس دیا ہے, ملا روم نے یہ سبق سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی کھنڈر تعمیر کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو ویران کیا جاتا ہے, اس بنائے کوہنا کو پہلے ویران کیا جاتا ہے, ملبہ اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے دور پھینکا جاتا ہے, پھر اس کی جگہ پر محل تعمیر کیا جاتا ہے. لیکن اگر ملبے کے اوپر, ڈھیر کے اوپر ہی آپ تعمیر کرتے جائیں گے تو پھر یہ موجودہ نمونے اور شخصیات ہیں, یہ جو ہمارے زمانے کے اندر کثرت سے ہیں, ڈھیر کے اوپر بنے ہوئے محل. تعلیمی اداروں میں جا کر پڑھا, ڈھیر ڈھیر ہی رہا, اس کے اوپر استادوں نے اگربتیاں جلا دیں, اور پھول لگا دیے. یہ پھول ہوگا یہ ڈھیر پہ اگاتے ہیں, بلکہ ڈھیر پہ اگا ہوا زیادہ اگتا ہے, زیادہ اس کے پتے ہوتے ہیں. جس طرح کوفیوں کو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے یہی تشبیہ دی کہ گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوا سبزہ, سبز ہو تم لیکن ڈھیر پہ اگا ہوا سبزہ ہے. یا فرمایا کہ مردار کے تابوت پہ لپٹی ہوئی چمکتی چاندی, یہ بی بی کے تشبیہات میں شامل تھا کہ مردار بدبودار پھٹی ہوئی لاش جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں وہ تابوت میں رکھی ہوئی ہو اور تابوت کے اوپر چاندی چڑھائی گئی ہو, چمک رہی ہو چاندی, اس قوم کی حالت یہ بتائی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں ہماری حالت یہ بتائی کہ تمہاری یہ کر و فر, یہ اندر مردار ہے اوپر چاندی لپٹی ہوئی ہے, نیچے ڈھیر ہے اوپر سبزہ اگا ہوا ہے. یہ شخصیات جو بنی ہوئی ہیں یہ ڈھیر کے اوپر بنی ہوئی ہیں, اس لیے ان سے کوئی خوشبو کا جھونکا نہ قوم کو ملتا ہے, نہ دین کو ملتا ہے, نہ معاشرے کو نصیب ہوتا ہے. قانون کے خلاف عمل کرتے ہیں, تطہیر نہیں کرتے اس بنائے کوہنہ کو, ملبہ کو جو تہذیب نے بنایا ہے. تہذیب کی بنی ہوئی شخصیت کے اوپر دین بنا لیتے ہیں, اور تہذیب کے کھنڈرات پہ دین جب بنے تو یہ موجودہ مسلمان نسل بنتی ہے جو سب عالم وغیر عالم ایک, چونکہ ایک ہی تہذیب کے بنے ہوئے ہیں. فقط اگربتیوں کا فرق ہے کہ عوام ان کو کہتے ہیں جن کی اگربتیاں کم جلی ہوئی ہیں, علماء وہ بن گئے ہیں جن کی اگربتیاں زیادہ جلا لی ہیں اس متعفن فضا میں. انبیاء کا کام ہے تطہیر کرنا, تصفیہ کرنا, یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب و حکمت نور ہے, یہ نور پاک سرزمین, پاک نفس, پاک دل اور پاک ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے, نہ جو ملبہ آیا ہے اس کو بٹھا کے رٹا لگا دیں آپ دین کا, حدیثیں سکھا دیں, آیتیں سکھا دیں, یہ رٹا وہی اگربتیاں جلانا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اخذ بالقوة, دین کو مضبوطی سے لو. مضبوطی سے لینے کا پہلا مرحلہ فہم دین ہے, دین کو سمجھو, مضبوطی سے سمجھو اس کو, وضاحت کے ساتھ سمجھو, گہرائی میں اس کو سمجھو. مضبوط ہر چیز مضبوط ہوتی ہے جب اس کے اپنے تقاضے پورے کیے جائیں. مثلا اگر مجھے کہا جائے کہ یہ درخت مضبوطی سے گاڑ دو, یعنی اس کو گہرائی میں جا کر پہنچاؤ جڑیں اس کی, زمین کے اوپر ہی نہ رکھ دو, یہ مضبوط نہیں ہوگا. یا یہ ستون ہے, مضبوط ستون گاڑنا ہے, اس کو زمین میں کھدائی کرو, پکی زمین پر جا کر اس کے تمام تقاضے جو اس کے بنانے کے ہیں وہ سارے فراہم کرو, پورے کرو تاکہ یہ مضبوط کھڑا ہو, پھر اس کے اوپر عمارت قائم کرو گے, ستون کے اوپر عمارت قائم کرو گے. وہ عمارت مضبوط بنے, وہ دین مضبوط بنے گا. وہ دین کوئی ہلا نہیں سکتا جو اخذ کیا گیا ہو قوت کے ساتھ, نہ کوئی شبہ, نہ کوئی شک, نہ کوئی تردید, نہ قلت افراد, نہ کثرت افراد, نہ جمہوریت, نہ آمریت, نہ حکومت, نہ طاغوت, کوئی چیز اس دین کو ہلا نہیں سکتی جو قوت سے لیا گیا. اور قوت کے مقابلے میں اخذ بضعف بھی ہے, کمزور لینا, دین کو لینے کا کمزور طریقہ, وہ رائج طریقہ جو ہے ہمارا, سب سے کمزور ترین طریقہ دین لینے کا, بھیڑ چال کے تحت دیکھا دیکھی سنا سنایا دین, کسی سے سنا متاثر ہو کے لے لیا دین لے لیا, یہ سب سے کمزور دین ہے. یا اس کو صحیح اصطلاحی نام اس کا اگر رکھیں تو تقلیدی دین, تقلیدی دین. تقلیدی یعنی بھیڑ چال, دیکھا دیکھی. ایک اصطلاح تقلید کی فقہ میں استعمال ہوتی ہے, وہ عرض کیا تھا کہ اور معنی ہے, وہ یہ تقلید نہیں ہے جس سے انسان کے اندر ضعف و کمزوری آتی ہے. تقلیدی دین دیکھا دیکھی, بغیر دلیل کے، بغیر تعلیم کے، بغیر مدرک کے، بغیر تحقیق کے جو انسان نے لے لیا ہو، یہ جو عموماً ایک نسل سے دوسری نسل کو پہنچتا ہے، بے شک حق ہی کیوں نہ ہو، مثلا تشیع، شیعہ کے نزدیک تشیع حق مذہب ہے، خوب یہ حق آپ تک کیسے پہنچا ہے بتائیے؟ اور جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پر شیعہ تھے، ان کی دیکھا دیکھی میں بھی شیعہ ہوں گے، یہ تشیع کسی کام نہیں آئے گا، چونکہ مضبوطی سے نہیں لیا آپ نے، سمجھ کے نہیں لیا، دیکھا دیکھی لے لیا ہے، طبعیت میں لے لیا ہے، جیسے نسب ہے آپ کا، آپ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قومیت کہاں سے لی ہے؟ ماں باپ کے یہاں پیدا ہونے سے لے لیے، پیدائشی لیے، اس نسب کے لیے آپ نے خود تو کوئی ڈگری نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، یہ آپ کو مل گیا ہے پیدائشی طور پر، اعزاز ساتھ آیا ہوا ہے، بس یہ بیکار ہے آپ کے لیے، یہ نسب کچھ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، کیوں کہ آپ نے کمایا نہیں ہے، ملا ہے آپ کو، ملی ہوئی چیز بے فائدہ ہے ہمارے لیے، کسبی چیز ہمارے لیے مفید کسبی چیز ہے، مفت میں جو ملا ہے بیکار ہے انسان کے لیے، وہ کارآمد ہے جو جس میں ہم نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، جہد کی ہے، جد سے، کوشش سے، توانائی صرف کرنے سے لیا ہے، کوشش توانائی صرف کرنے کا ہی دوسرا نام ہے، کوشش کہتے ہی قوت کے استعمال کو کوشش کہتے ہیں، اگر آپ نے کوشش کی ہے، سعی کی ہے اور چیز آپ کو حاصل ہو گئی ہے، یہ غنیمت ہے آپ کے لیے، مفت میں آپ کے ہاتھ آ گئی یہ بیکار ہے، مفت نقصان دہ ہے، بہت سخت نقصان دہ ہے، مفت کو کبھی غنیمت نہ سمجھو، اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا ملا ہے اور وہ کھانا ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن مل گیا ہے، مفت میں مل گیا ہے، چھوڑ دو، اس سے بھوک بہتر ہے، یہ بھوک بہت فائدہ دے گی آپ کو اور وہ مفت نقصان دے گا آپ کو، بعض قصوں میں ہے نا، بعض عام افراد، عوام میں، عوام الناس میں سے، نہ کہیں گے آسمان سے اترے ہوئے خصوصی، نہ عام لوگ، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں رہنے والے، اگر انہوں نے کسی نے کوئی دیا ہے، کچھ کھانا دے دیا ہے، تو انہوں نے اس کے بدلے میں کہا کہ اس کے بدلے میں کام بتاؤ، اس کے لیے بدلے میں کچھ کرنا ہے آپ کے لیے، اگر وہ کہے نہیں یہ کرنا کچھ نہیں ہے اور یہ کھا لو، کہ اور یہ نہیں کھاتا، کھا لوں گا آپ کا کھانا لیکن اس کے بدلے میں بتاؤ کرنا کیا ہے مجھے، کچھ کرو پھر اس کے بدلے میں کھا لو کچھ، یہ کھانا فوق العادہ تاثیر ہے اس کی، مفت کی بہت مخرب تاثیر ہے، مفت خور اسی وجہ سے بنتے ہیں، مفت خار، مفت خور، پھر مفت میں سب کچھ چاٹ جاتے ہیں، جونکوں کی طرح، ہر حیوان بھی آپ دیکھیں، حیوانوں میں کوئی مفت خور نہیں ہے، ہر حیوان کھاتا ہے اس کے بدلے میں کچھ کرتا ہے، کیا کھاتا ہے اس کے بدلے میں سامان اٹھاتا ہے، کھاتا ہے اس کے بدلے میں سواری دیتا ہے، کھاتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو گوشت دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، کھاتا ہے دودھ دیتا ہے، کھاتا ہے ہل چلاتا ہے، کھاتا ہے کچھ اور خدمت آپ کی کرتا ہے، اون دیتا ہے آپ کو، کچھ بہت سارے، یہ درخت مفت خور ایک درخت بھی نہیں ہے دنیا میں، درخت کھاتے کم ہیں دیتے زیادہ ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ لوٹاتے ہیں، یہ ماحولیات درختوں کی وجہ سے ہیں، مفت خوروں میں صرف انسان ہے، صرف کھاتا ہے، اس کے بدلے میں کرتا کچھ نہیں ہے یا کچھ کر کے نہیں کھاتا، کوشش توانائی صرف کرنا، یہ کوشش ہے. کوشش کر کے سب کچھ آپ استعمال کرو، کوشش کرو، توانائی کو ذخیرہ نہ کرو. توانائی ان امور میں سے ذخیرہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے آپ برف ذخیرہ کر رہے ہیں. کوئی لالچی ایسا ہو، حریص، سب کی فریجوں سے، کمروں سے برف اٹھا کے اپنے کمرے میں سٹور کرتا رہے، آخر میں پانی ملے گا اس کو وہاں پر، برف تو سٹور نہیں ہوتی. اسی طرح جو لوگ توانائیاں ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ توانائی صرف نہیں کر رہے، کرتے ہیں ڈنڈی مار، چور، کام چور، یہ وہی ہیں توانائیاں ذخیرہ کرنے والے. مثلا پڑھنے کا وقت ہے، نہیں پڑھ رہا، تو اسی کو چوری کہتے ہیں، چوری کر رہا ہے. فریضہ چور، وظیفہ چور، کام چور، یہ ذخیرہ توانائی بچا رہے ہیں. یہ توانائی بچ نہیں رہی، یہ ضائع ہو رہی ہے. یہ توانائی، توانائیاں بڑھتی ہیں استعمال کرنے سے. جتنا توانائی کو استعمال کرو اتنی زیادہ بڑھتی ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، جو قوت طاقت خدا نے دی ہے اس کو کام ملو، قوت فہم کام ملو، آپ دیکھو کتنی بڑھ رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے، روز بروز بڑھ رہی ہے. اگر اس پہ تالا ڈال کے رکھ لیا تو یہ ختم ہو جائے گی برف کی طرح، بالکل پانی کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. معیوب ترین چیز یہی مفت خوری ہے، مفت میں مل جانا کچھ. ہمیں مذہب بھی مفت میں ملا ہے، اس لیے نہ ہم اس کے قدردان ہیں، نہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، چونکہ مفت میں ہے. مفت، مفت خور، مفت خار، اس کے نظروں میں ہر چیز کی قدر ہی گر جاتی ہے. مفت خور کے سامنے دیگ پکا کے رکھ دیں، اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے، خشک روٹی، وہ ٹفن گھر سے لاتا ہے، آچار، ایک ڈلی اس کی آچار کی، اس کے اوپر مرچ رکھی ہوتی ہے، پیاز رکھا ہوتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، حیوان سے زیادہ سخت کام کرتا ہے. جب کھانے کا وقت آتا ہے، اسی وقت وہ رومال کھولتا ہے اپنا، اور وہ باسی روٹی نکال کے آچار کے ساتھ، مرچ کے ساتھ کھاتا ہے. اس کو قدر ہے اس روٹی کی، کیونکہ ہر لقمے کے اوپر اس کی توانائی لگی ہوئی ہے. لیکن اس مفت خور کو ذرا برابر آپ مزدور کو دیکھیں، یہ باسی روٹی ہے، اس کا ایک ذرہ بھی، اس جہاں کھایا ہے اس نے، ایک ذرہ بھی نہیں گرنے دیا نیچے اس نے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مفت کی نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے، میرا پسینہ لگا ہوا ہے. لیکن مفت خور کے سامنے اگر آپ 2 کلو رکھیں تو آدھا کلو کھائے گا، 1.5 کلو ضائع کرے گا، ڈھیر لگا ہوتا ہے کچرے کا جہاں سے اٹھ کے کھا کے جاتا ہے، قدر نہیں ہے اس کے اندر. اسی طرح دین ہمیں مل گیا ہے، پاکیزہ ترین دین ملا ہے، اسلام، قرآن اور تشیع، کائنات میں اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ارزش میں، قیمت میں اس کے برابر نہیں ہے. اور یہ مفت میں ہمیں ملا ہے، مفت میں، جس وجہ سے ہم اس کے قدردان نہیں ہیں، ضائع کرتے ہیں، پائمال کرتے ہیں، خود ضائع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو لتاڑتے ہیں، توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں. سمجھ کے لو مذہب، دین سمجھ کے لو، جو کچھ وراثت میں ملا ہے اب اس کو سامنے رکھ کر سمجھو. اخذ بالقوة، طاقت کے ساتھ لو. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ساری توانائی اپنی اس کے اوپر لگا دو دین خدا لینے میں. اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی بلندی، یہ تین بود دین کے طے کرنا طاقت مانگتا ہے، قوت مانگتا ہے. مفت کا دین ملا ہے پیشہ ور بن جاؤ گے، پیشہ ور خطیب بن جاؤ گے، پیشہ ور امام بن جاؤ گے، پیشہ ور پیش نماز بن جاؤ گے، لیکن اگر قوت کے ساتھ لیا ہے پھر خدا کی راہ کے مجاہد بن جاؤ گے، مجاہد فی سبیل اللہ بن جاؤ گے، مجاہد یعنی کوشش کرنے والا، جہد کرنے والا۔ کوئی چیز دنیا میں اتنی لا تعلقی کا شکار نہیں ہوئی جتنا دین شکار ہوا ہے۔ مثلا لوگوں نے اپنے گھر مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، دو مرلے کا پلاٹ ہے، چپکے ہوئے ہیں اس سے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، دکان ہے مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے، کاروبار ہے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کھیت ہے اپنی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اولاد ہے مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے، روپے ہیں مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، کوئی بھی اگر مادیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، دین کو ایسے چھوڑا ہوا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کے گھر، کھیت، دکانیں سب آپ کے پاس ہیں، دین آپ کے پاس نہیں ہے۔ دین کی جگہ طاغوتیت، دین کی جگہ پر گمراہی، دین کی جگہ جاہلیت۔ اگر تھاما ہوتا، مثلا دین کو مضبوطی سے تھاما ہوتا، تو آج مسلمان ممالک کی یہ حالت ہوتی، کفر و شرک و گمراہی و آمریت و طاغوتیت و جمہوریت و فلاں و فلاں، یہ کچرا سارا مسلمانوں کے پلاٹ میں ہوتا، مسلمان ملکوں میں یہ نظر بھی نہیں آنی چاہیے تھیں، یہ چیزیں دور دور تک نظر نہ آتی، یہ کچرا، یہ کون پھینک گیا ہے مسلمانوں کے پلاٹ میں؟ اخذ بالقوہ نہیں کیا، چونکہ مضبوطی سے دین نہیں لیا، تقوی نہیں آیا ان کے اندر۔ جب تقوی نہیں آیا، پرواہ بھی نہیں ہے ان کو، صدیوں سے بے تقوی نسلیں بڑھ رہی ہیں، بے تقوی سے بے تقوی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ لاپرواہ۔ پہلے اگر لاپرواہی میں 50 درجے تھے، یہ 60 درجے کے لاپرواہ ہیں، ان کی اولاد 70 درجے کی لاپرواہ ہے، ان کی اولاد 90 درجے کی لاپرواہ ہے، اور اسی طرح یہ ہر نسل جو آ رہی ہے وہ دین کی نسبت لاپرواہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مفت میں لینے کا نقصان یہ ہے، اگر مضبوطی سے لیا ہوتا، تھاما ہوتا، قوت و طاقت سے لیا ہوتا، پھر نہ، پھر کسی کو قریب نہ آنے دیتے۔ جیسے آپ کی دکان، آپ کہتے ہیں دادا کے زمانے کی دکان ہے، یہ دادا کے زمانے کا گھر ہے، یہ پردادا کے، ہمارے اجداد کی زمینیں چلی آ رہی ہیں۔ خوب تعجب ہے، تمہارے اجداد کی زمینیں تم سے کوئی نہیں لے سکا، لیکن تمہارے خدا اور انبیاء اور آئمہ کا دین تم سے لے لیا گیا ہے، دکان تمہاری محفوظ ہے، دین تمہارا محفوظ نہیں ہے۔ دادا کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، امام کا نام ختم کر دیا ہے، تختی ہٹا دی ہے۔ آبائی میراث پکڑ کے رکھی ہوئی ہے، الہی میراث گنوا دیے، لٹا دیے۔ یہ طاقت وہاں استعمال کرو، یہ قوت وہاں استعمال کرو، اس قوت کے ساتھ پکڑو اس کو، تاکہ اس کے ہاتھ سے جانے کا امکان ختم ہو جائے، نہ آپ نہ آپ کی نسلوں کے ہاتھ سے دین باہر ہو جائے۔ خود ما آتیناکم بقوۃن، مضبوطی سے لو اس دین کو۔ اخذ بالقوہ مرحلہ فہم میں، شناخت دین میں، ابھی طلاب، جس طلاب کرام جس مرحلے میں مصروف ہیں، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، یہی اخذ بالقوہ شروع ہے۔ آپ دین لے رہے ہیں، مضبوطی سے لو دین، یہاں پر، یہاں کمزوری نہیں دکھانی۔ اگر یہاں کمزوری دکھائی، دین بھی آپ سے چلا جائے گا، تقویٰ بھی نہیں آئے گا، محفوظ بھی نہیں رہو گے، نہ دین، نہ مملکت، نہ زندگی، کچھ بھی تمہارا محفوظ نہیں رہے گا بغیر تقویٰ کے، سب طاغوت لے اڑے گا۔ مضبوطی سے دین تھا وہ، کہ متاسفانہ دینی تعلیمی نظام بہت ہی مایوس کن حد تک خراب کر دیا گیا ہے۔ بعض بڑے مرکزی حوضوں کے اندر یہ کام ہوا ہے، اس کو دانشگاہی یونیورسٹی نظام میں بدل دیا گیا ہے، وہ ڈگری اور مدرک کو محور قرار دیا گیا ہے، ملازمت اور جاب کو ہدف قرار دیا گیا ہے، دینی تعلیمی اداروں کا یہ ابھی بنا ہے، یہ صدیوں پہلے تک ایسا نہیں تھا، وہاں تھا دینی نظام، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن جو آفت ابھی نازل ہوئی ہے دین کے اوپر یہ پہلے نہیں تھی۔ بعض اوقات مثلاً جس طرح آل سعود جیسے دشمن تشیعوں کے ہیں، بنو امیہ رہے ہیں تاریخ میں، بڑے بڑے دشمنان دین کے تشیعوں کے رہے ہیں، اور انہوں نے انتہا درجے کی ظلم و جنایت کی ہے، بربریت دکھائی ہے، لیکن یہ شجرہ طیبہ قائم رہا ہے، اسے ختم نہیں کر سکے، یہ عمل ختم کر سکتا ہے، یہ جو ابھی شروع ہوا ہے دینی اداروں کے اندر، کہ دین شناسی کے بجائے ڈگری مدرک اور جاب ملازمت عنوان فلاں دکتر، جب سے علماء دکتر بننا شروع ہوئے ہیں یہ خطر ہے، جو کام آل سعود نہیں کر سکے وہ یہ خود کر سکتے ہیں، جو بنو میں یا نہیں کر سکے یہ خود کر دیں گے۔ یہ آپ کے اپنے ملک کی مثال دیں، یہ کراچی میں جو جماعت بنی ایم کیو ایم، قوم پرست جماعت، جو ضیاء الحق کے زمانے میں بنی اور گزشتہ حکومت میں ختم ہو گئی وہ جماعت، یہ جماعت بنی، اس کی خود ایک اپنی منفرد قسم کی تاریخ ہے، کیسے بنی اور کیسے بڑی اور کیسے ختم ہوئی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کئی دفعہ کراچی میں آپریشن کیے گئے، چونکہ مار دھاڑ والی جماعت تھی، بتا لینا، اغوا کرنا، اور خاص سٹائل تھا ان کا اپنا، ایک سیاست کرتے تھے اور سیاست بدماشی کے انداز میں اور دادا گیری کے انداز میں، یہ جو پہلے پرچی دیتے تھے، اگر پرچی کے بدلے میں پیسے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ بوری بوری میں لاش دیتے تھے، یہ پرچی اور بوری ان کا علامت ہے، لوگو تھا ان کا، پرچی اور بوری، بوری میں لاش، پرچی میں پیسہ۔ ان کو پولیس نے آپریشن کیا، ہر حکومت نے ان کے خلاف پوری طاقت استعمال کی، فوج نے دو تین دفعہ ان کے خلاف آپریشن کیا، ان کے بندے پکڑے، ان کو جماعت کو ختم کریں، لیکن نہیں ہو رہی تھی ختم، آخرکار ہو گئی ختم، اور وہ ختم کس نے کی؟ اس کے اپنے بانی نے، جس نے بنائی تھی اسی نے ختم کر دی، اس نے ختم کی۔ کراچی میں جلسہ ہو رہا تھا ان کا، اور وہ عجیب طرز کا بانی لیڈر بھی تھا ان کا، دنیا کا مضحکہ خیز ترین ایک منظر یہ تھا، وہ لندن سے خطاب کرتا تھا اس جماعت کے پیروکاروں کو گھنٹوں ٹیلی فون کے اوپر، اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں، گانے گا رہا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح، کبھی نشے میں ہیں، کبھی کس میں ہیں، اوٹ پٹانگ، معلوم نہیں آپ نے وہ دیکھے ہوئے ہیں کلپ اس کے یا نہیں، حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ آگے بیٹھے ہوئے کیا ہیں جو اس طرح کی ساری بیودگی سن رہے ہیں۔ اس نے اس میٹنگ میں، اس کے ہزاروں پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں جان نثار، اور اس نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے ٹیلی فون کے اوپر، باقاعدہ مردہ باد کے نعرے لگوائے، اور مجمع نے لگائے، سب نے، عورتوں مردوں نے لگائے اس کے نعرے۔ وہ آخری دن تھا ان کا، وہاں سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ لیا کہ اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ مثال دی میں نے کہ وہ کام جو حکومتیں نہیں کر سکیں، پاکستان کی فوج نے ان کے خلاف کئی آپریشن کیے، یہ نہیں ختم ہوئے، اور پاکستان پولیس نے کئی دفعہ ان پر آپریشن کیے، یہ ختم نہیں ہوئے، آخرکار بانی نے خود ہی ایک بیان کے ذریعے، ایک تقریر کے ذریعے اس کو نابود کر دیا اس جماعت کو, جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ختم ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو میں مثال دے رہا ہوں کہ بنو امیہ جو نہیں کر سکے, آل سعود جو نہیں کر سکتے, وہ خود کر سکتے ہیں وہ لوگ. یہ آپ اس کو افسانہ نہ سمجھیں, یہ حقیقت ہے. تشیع ظاہر ہے دار و مدار اس کا انہی اسی بات کے اوپر ہے کہ علماء, دین شناس, بزرگان, مجتہدین, محققین, ان کے اوپر ہے انحصار سارا دین کا, مذہب کا ہوتا ہے. اور یہ بننے والا ادارہ ہے حوزہ. اگر حوزہ ہی سست بنیاد ہو جائے, وہاں علوم ختم ہو جائیں, دین شناسی ختم ہو جائے, دین فہمی ختم ہو جائے, اس کی جگہ پر دکترا شروع ہو جائے, ڈاکٹریٹ شروع ہو جائے, ڈگری شروع ہو جائے, جاب شروع ہو جائے, اور وہی کام جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے وہی کام یہاں اگر شروع ہو گیا, تو پھر تو یہ ختم ہو جائے گا دین مذہب سارا. اس کی جگہ پر ایک علمی ادارہ رہ جائے گا, مذہب ختم ہو جائے گا, یہ ایک سیکولر ادارہ رہ جائے گا. جس طرح علی گڑھ ہے, علی گڑھ یونیورسٹی ایک ادارہ ہے, سیکولر ہے, تعلیم دیتا ہے, ڈگری دیتا ہے, نہ دین سے سروکار ہے, نہ دین کا محافظ ہے, نہ دین کا پاسبان ہے. یہ نابود ہو جاتا ہے. اخذ بالقوة, یہی مرحلہ دین شناسی کا مرحلہ, مضبوطی کے ساتھ دین خدا کو سمجھو, گہرائی میں سمجھو, باطن میں سمجھو, عمق میں سمجھو اس کو. یہ آفتیں جو ہوائیں چلتی ہیں, ان ہواؤں میں بہ نہ جاؤ, اڑ نہ جاؤ ان کے ساتھ. پلاسٹک کی تھیلیوں کی طرح نہ ہو, اس طرح پڑی ہوتی ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں, معمولی سی ہوا چلتی ہے یہ اڑ کے کھمبوں کے ساتھ چال لٹکتی ہیں, کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں, اور وہاں خوش ہیں کہ ہم بلندی پر ہیں. یہ بلندی ہر ذلت سے زیادہ بدتر ہے, جو سبکی کی وجہ سے, جو ہلکے پن کی وجہ سے, جو توہی مغزی کی وجہ سے, جو بے شخصیت و بے ظرفیت ہونے کی وجہ سے جو بلندی انسان کو ملے, وہ شرماور ہے, وہ بلندی نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ گران قدر وہ گہرائی میں پڑے ہوئے سنگریزے ہیں جنہیں کوئی طوفان ہلاتا نہیں ہے اپنی جگہ سے. دین خدا کو سمجھو. اخ خذو ما آتیناکم بقوتن, قوت کے ساتھ اس کو سمجھو, طاقت کے ساتھ اس کو سمجھو. اپنی ساری توانائی جو خدا نے دی ہے فہم کی, وہ بروئے کار لے آؤ. یہ اگر آپ طاقت استعمال کرو جو خدا نے فہم کی طاقت دی ہے, دین کو سمجھو, تو دین آپ میں ایک غیر معمولی طاقت پھر اور پیدا کر دے گا, کیونکہ خود دین منبع قوت ہے. آپ فہم کی قوت استعمال کرو دین کو سمجھنے کے لیے, فہم دین تمہارے اندر ایک قوت ایجاد کر دے گا, ناقابل تسخیر قوت دین آپ کے اندر پیدا کر دے گا. جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا, تسخیر نہیں کر سکتا, ایسی قوت دین تمہارے اندر پیدا کر دے گا. یہی بزرگوں کا, ان کی تعلیمات کا, جو علامہ اقبال کے کلام میں کے اندر موجود ہے, اور علامہ جیسے دیگر بزرگان, وہ اسی نقطے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی, توحید قوت تھی کسی زمانے میں, زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی. آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج توحید کیا ہے؟ ایک موضوع بحث درس علم کلام ہے. آج توحید کیا ہے جی؟ توحید اللہ کے ہونے کے دلائل, ان کے اوپر شبہات, ان شبہات کا جواب, معتزلہ, جبریہ, قدریہ, فلاں فلاں, عدلیہ, ان کا یہ نظریہ, اس کا یہ نظریہ, قاضی عبدالجبار کا یہ نظریہ, قاضی ازد کا یہ نظریہ, قاضی ایجی کا یہ نظریہ, میر شریف کا فلاں, یہ توحید ہے آج ہماری. فقط ایک مسئلہ علم کلام، طاقت تو نہیں رہی، قوت نہیں رہی، اس لیے ذلت آ گئی اس کی جگہ مسلمانوں کے اوپر. زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کا بھی، اسی طرح یہ ساری قوت تھی، قرآن قوت تھا، امامت قوت تھی، رسالت قوت تھی، یہ قوت ہم گنوا بیٹھے. جب انہیں مضبوطی سے ان ساری چیزوں کو نہیں تھاما، گنوا بیٹھے. مضبوطی سے اس کو تھامنا ہے، یہ قرآن کا دستور فارمولہ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں. خذو ما آتیناکم بقوۃن، اور آپ اسی عمل مقدس میں مصروف ہیں. خذو ما آتیناکم بقوۃن، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ دین خدا کو سمجھو. لعلکم تتقون، پھر تقوی نصیب ہوگا تمہیں، تقوی ہمگیر طبقہ، تقوی نصیب ہوگا. آپ کی ذات میں تقوی آئے گا، آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا، آپ کے ماحول میں تقوی آئے گا، آپ کے نظام میں تقوی آئے گا، آپ کی مملکت میں تقوی آئے گا. یہ تقوی کھل جاتا ہے، در اس سے کھلے گا، پھر سب ماحول سب کچھ با تقوی ہو جائے گا. الہی تقوی کے سائے میں سب کچھ قائم ہو جائے گا. لیکن اس کی شرط ہے کہ خذو ما آتیناکم بقوۃن. رسومات سے کبھی تقوی حاصل نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے آج تک. کوئی متقی رسومات سے متقی نہیں بنا. اداکار ہو جاتا ہے آدمی رسومات سے، با تقوی نہیں بنتا. یہ سنا سنایا دین، یہ نہیں تقوی لاتا انسان کے اندر. تقلیدی دین تقوی نہیں لاتا انسان کے اندر. معرفت تقوی لاتی ہے، معرفت قوت ہے، معرفت سے انسان میں طاقت پیدا ہوتی ہے. آگے مرحلے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے فہم کا، آگے مرحلہ ایمان کا ہے، اگلا مرحلہ دین کی قوت کا. خذو ما آتیناکم بقوۃن، وہ مرحلہ ایمان ہے، مرحلہ اعتقاد ہے. پھر دین کے اوپر ایمان لانا ہے آپ نے، اس معرفت کے بعد ایمان کی باری ہے. وہ اس سے بھی زیادہ طاقت مانگتا ہے، خذو ما آتیناکم بقوۃن. اور جب قوت ایمان اس کے اندر آ جائے، پھر ناقابل تسخیر ہے یہ. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی سب مومنین مسلمین کو، سب پیروان دین کو خداوند تبارک و تعالی قوت فہم دین عطا فرمائے انشاءاللہ، اور تقوی عطا فرمائے.